الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا امیر ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ واصحابك يا نور الله
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے جو میری محبت اور میری طرف شوق کے سبب سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین بار درود شریف پڑھے۔ تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الربیع بھائی، انشاءاللہ آج سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے دل سوز واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میرے دن، یعنی آپ کی جو باری کا دن تھا، یہ سال فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے وفات شریف کے وقت میرے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو جمع کیا۔ میرے گھر میرا بھائی عبد الرحمن تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی طرف نظر فرمائی، میں سمجھ گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک پسند فرماتے ہیں، لہذا میں نے عرض کیا آقا یہ آپ کے لیے لے لوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور سے اشارہ فرمایا، یعنی ہاں۔ چنانچہ میں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے لی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس میں دے دی، مگر وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخت محسوس ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا میں آپ کے لیے نرم کر دوں، تو سر اقدس اس طرح ہلایا اسمات ہے، ہاں۔ چنانچہ میں نے اسے نرم کیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن رکھا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں دست مبارک داخل فرماتے اور کہتے لا الہ الا اللہ، موت کی سختیاں حق ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور فرمانے لگے الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی۔ پیارے پیارے سے بھائیو، اس حدیث پاک کے مطابق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک سے محبت سامنے آئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفات ظاہری سے قبل مسواک استعمال فرمائی. تو یہ اتنی پیاری پیاری سنت ہے کہ رخصت کے وقت بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا. افسوس ہے ان پر کہ جو نماز کے لیے وضو کر لے پھر بھی مسواک نہیں کرتے. حضرت سیدنا سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا کہ جب انصار علیہم الرضوان نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے پیارے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں گرانی بڑھتی جا رہی ہے, وہ مسجد کے ارد گرد جمع ہو گئے. تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہیں انصار کے خوف و ہراس کے متعلق عرض کیا کہ آپ کی اس یعنی طبیعت مبارکہ کی گرانی کی وجہ سے انصار جو ہے وہ تشویش کر رہے ہیں. پھر حضرت سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات عرض کی. پھر حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے بھی وہی بات عرض کی. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک دراز کیا اور فرمایا اسے پکڑو. بس انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تشویش ہے کہ شاید آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور حضرت مولا علی اور حضرت سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر چلے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر انور لپیٹے ہوئے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں گھسٹ رہے تھے, یعنی نقاہت اور کمزوری اس قدر تھی. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف کی سب سے نچلی سیڑھی پر تشریف فرما ہو گئے اور لوگ آپ کی طرف اٹھ کر آ گئے. تو پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا, اے لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری وفات سے خوف زدہ, گویا تم موت کو نہیں پہچانتے اور تم اپنے نبی کی وفات کو اچھا نہیں سمجھتے. کیا میں نے اور تمہارے نفسوں نے تمہیں موت کی خبر نہیں دی؟ کیا مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی نبی ہمیشہ رہا کہ میں بھی ہمیشہ رہوں؟ خبردار ہو جاؤ, میں اپنے پروردگار عز و جل سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملنے والے ہو. میں تمہیں مہاجرین اولین کے متعلق نیکی یعنی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں مہاجرین کو ایک دوسرے کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ترجمہ کنز الایمان, اس زمانہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور تمام امور اللہ تعالی کی منشا سے پایۂ تکمیل کو پہنچتے ہیں. تمہیں کسی کام کی دیر جلد بازی پر آمادہ نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالی کسی کی اجلت سے جلدی نہیں فرماتا, اور جس نے اللہ تعالی کو غالب مانا وہ خود غالب ہوا, اور جس نے اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیا در حقیقت اس نے اپنے آپ کو دھوکا دیا. پھر یہ آیت کریمہ پڑھی, مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور میں تمہیں انصار سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کے گھر میں ٹھکانہ بنایا یعنی مدینہ منورہ میں ٹھکانہ بنایا ہے اور تم سے پہلے ایمان لائے ہیں, تم ان سے احسان کرو. کیا انہوں نے تمہارے لیے پھلوں کو دو حصے نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں کو تمہارے لیے وسیع نہیں کیا؟ کیا انہوں نے تمہیں خود پر ترجیح نہیں دی حالانکہ وہ خود تنگ دست تھے؟ خبردار رہو, جو شخص اس بات کا والی بنایا جائے کہ وہ دو آدمیوں میں فیصلہ کرے، بس چاہیے کہ وہ ان کے نیک کو قبول کرے اور ان کے بد سے درگزر کرے۔ خبردار ہو جاؤ، ان پر خود کو ترجیح نہ دو، خبردار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے ملنے والے ہو، باخبر رہو، تمہارے اترنے کی جگہ میرا حوض ہے، میرا حوض شام کے شہر بصرہ اور صنعاء یمن کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے، اس میں کوثر کے پرنالے سے ایسا پانی انڈیلا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس نے اسے پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کے کنکریاں موتیوں کی اور اس کی زمین مشک کی ہے، کل کھڑے ہونے کے دن یعنی بروز قیامت جو اس سے محروم رہا یعنی اس حوض کوثر سے سیرابی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ باخبر ہو جاؤ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ کل میرے پاس آئے اسے چاہیے کہ وہ ناجائز باتوں سے اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا نبی اللہ قریش کے لیے وصیت کیجئے، تو سرکار نامدار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کے لیے قریش کو وصیت کرتا ہوں، لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کا بھلا ان کے بھلے کے لیے اور ان کا برا ان کے برے کے لیے ہے، اے آل قریش لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اے لوگوں گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور قسمت کو بدل دیتے ہیں، لہذا جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کے حاکم بھی نیک ہوتے ہیں اور جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ نافرمان قرار پاتے ہیں، یعنی ان کے حاکم ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت قریب آ گیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وقت قریب آ گیا ہے، بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ تو میرے پیارے سارے بھائیوں، اس حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات شریف میں ایک تو حسن سلوک کا درس دیا کہ مہاجروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، انصار کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مہاجرین ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور مہاجرین اولین لیکن مہاجرین اولین جو پہلے ہجرت جنہوں نے کی ان کے ساتھ ہی حسن سلوک کا آپ نے حکم دیا، اور انصار کے لیے مہاجرین کو حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انصار کے لفظی معنی ہے مددگار، تو انصار نے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی بے مثال امداد کی، تاریخ میں اس کی مثال ملی نہیں سکتی، یعنی جو کچھ مال تھا انصار کا انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو آدھا آدھا مال دے دیا، یعنی سمجھو باغ تھا تو آدھا باغ دے دیا، کھیت تھا تو آدھا کھیت دے دیا، جو رقم تھی وہ آدھی ان کو پیش کر دی، گھر میں دو کمرے تھے تو ایک کمرہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک کو طلاق دی اور پھر عدت گزار کر یا جو بھی شرعی اصول ہے اس کے مطابق مہاجر نے اس سے نکاح کیا۔ تو ایسے ایثار اور قربانی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، آج کے مسلمانوں کو اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، مہاجر اور انصار اس قدر مطلب یعنی کہ بھائی بھائی بن کر رہے، اور آج ہمارا نصیب کہ سنتوں سے دوری کے باعث آج تعصب کی آگ ہر طرف سلگ رہی ہے، آج ایک پنجابی بنا ہوا ہے تو کوئی پٹھان بنا ہوا ہے، تو کوئی اردو بولی کی وجہ سے الگ ہے تو کوئی سندھی زبان کی وجہ سے الگ پڑا ہے، اور ایک دوسرے کو کھا جانے والے نظر سے گھورتا ہے، بلکہ معاذ اللہ بعض اوقات اس قدر تعصب کی آگ بھڑکتی ہے کہ ایک دوسرے پر مطلب غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں, بہت بڑا ظلم ہے. میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں, آپ چاہے پنجابی ہو, پٹھان ہو, نیمر ہو, کچھی ہو, سندھی ہو, اردو بولنے والے ہو, سرائکی ہو, بلوچی ہو, آپ جو بھی ہو, لیکن یہ نہ بھولنا کہ آپ نے عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہم سب نے عربی آقا کا کلمہ پڑھا, ہماری ساری زبانیں الگ الگ ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مادری زبان تو الگ ہے, آپ تو عربی ہیں. تو بہرحال اسلام میں اس طرح کا تعصب نہیں ہے, اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, سب شیطان نے مطلب ہم کو لڑوا دیا. ورنہ قرآن پاک میں تو صاف کہا کہہ دیا گیا انما المؤمنون اخوة, یعنی مسلمان بھائی بھائی ہے. تو کسی زبان یا برادری کے باعث کوئی افضلیت حاصل نہیں, ہم بھائی بھائی ہیں. اور افضلیت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو عزت جو ہے وہ قومیت پر نہیں, مال و دولت پر نہیں, تاج و تخت و حکومت پر نہیں, اقتدار پر نہیں, چھوٹی بڑی پارٹی کا رکن بننے پر نہیں, فن جاننے پر نہیں, اسناد و سرٹیفکیٹس جمع کرنے پر نہیں, باڈی بلڈر کے لیے کوئی عزت نہیں, باکسر کے لیے, پہلوان کے لیے, فنکار کے لیے, اسلحہ کثرت کے ساتھ رکھنے والے کے لیے, حسن و جمال والے کے لیے کوئی عزت نہیں. عزت صرف پرہیزگار کے لیے, چاہے اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے, چاہے ظاہری حسن و جمال سے وہ محروم ہے, چاہے اس کے پاس مال و دولت نہیں, چاہے وہ کسی بڑیا خاندان کا فرد نہیں, چاہے لوگ اس کو دروازے سے دور کرتے ہیں, دھتکارتے ہیں, اس کو کھڑا نہیں رہنے دیتے, مگر جبکہ وہ اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے, متقی ہے, تو وہی عزت والا ہے. تو اللہ کے نزدیک وہی پرہیزگار ہے کہ جو مخلص ہے, اخلاص کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے, حلال کے ساتھ ساتھ شبہات سے بھی بچتا ہے, اللہ سے ہر حال میں ڈرتا ہے, وہ پرہیزگار. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انصار نے ہجرت کر کے آنے والوں کو معاذ اللہ نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ وہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے کیوں آ گئے, اب ہماری جگہ تنگ ہو جائے گی, ہمارے حقوق پر یہ لوگ قابض ہو جائیں گے, معاذ اللہ, بلکہ خود انہوں نے اپنے طور پر اپنا اموال آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. تو یہ تھے انصار مددگار اور وہ تھے مہاجرین. سبحان اللہ, اللہ ان حضرات کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حال مبارک کو دیکھو, یعنی آخری وقت میں آدمی کو کیا ہوش ہوتا ہے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں ظاہری وصال سے قبل باہمی بھائی چارے کا درس دیا, باہمی اخوت اور مودت کا پیغام دیا کہ مل جل کر رہو, ایک اور نیک بن کر رہو. کاش اس کی حقیقت کو ہم سمجھ پاتے, کاش اس کی اہمیت کو ہم سمجھ پاتے. یہاں تو بھائی بھائی دست و گریبان ہے, آج ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی آگ سلگ رہی ہے, اے کاش ہم باہمی اتحاد اور اتفاق سے رہنے میں کامیاب ہو جاتے, مسلمان جو ہے وہ آپس میں کاش متحد ہوتے. دیکھیے بات مسلمان کی ہے, جو واقعی مسلمان ہے, جو اہل اسلام ہے, جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ عز و جل کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے, جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جیسا تعظیم کرنے کا حق ہے, جو ان کے عظمت کا اقرار کرتے ہیں, جو تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہیں, جو انبیاء علیہ السلام کے تصرفات کے قائل ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو مقام انہیں عطا فرمایا اس پر ایقان رکھتے ہیں, تو جو مسلمان ہے, جو بے ادب نہیں, گستاخ نہیں, بلکہ جو حقیقی مسلمان ہے, اے کاش وہ سب ایک اور نیک بن جائے, آپس میں ایک دوسرے پر زبانی یا لسانی یا قومی فرق کی وجہ سے نفرت نہ کریں اور آپس میں گروہ بندی نہ کریں. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھائی چارے کا درس ارشاد فرمایا, اور یہ بھی اس دوران آل قریش کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور اس ضمن میں فرمایا اے لوگوں, گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور قسمت کو بدل دیتے ہیں. گناہ کرنے سے نعمتیں جو ہے وہ زائل ہوتی ہیں, نعمتیں دور ہوتی ہیں. آج سکون کی نعمت ایسا نہیں لگتا کہ ہم سے چھن گئی ہو. سکون بہت بڑی نعمت ہے, سکون قلب. آج سکون قلب کس کو حاصل ہے؟ آپ کروڑوں پتی کو دیکھ لیں, اربوں پتی کو دیکھ لیں, اگر آپ اس کے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو وہ ٹینشن کا مریض نکلے گا, وہ نیند کی گولیاں کھاتا ملے گا, اس کو طرح طرح کے ٹینشن ہوں گے, اس کو سکون نہیں ہوگا. جو جتنے بڑے دنیاوی درجے پر فائز ہوگا یا جتنا بڑا افسر ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ٹینشن ہوگا, تفکرات ہوں گے, دشمنیاں ہوں گی اس کی لوگوں کے ساتھ دنیاوی اسباب کی وجہ سے, لوگ اس سے چڑتے ہوں گے, اڑتے ہوں گے, اور پھر بھی مطلب اس کی ہوس اتنی ہے دنیاوی عہدوں کی, دنیاوی دولت کی, دنیاوی سرمایہ کی, اتنی ہوس ہے کہ بندہ مطلب جان جوکھوں کے کام اس کے باوجود کرتا ہے. جان کو خطرے میں ڈال کر وہ اقتدار کی ہوس میں مارا مارا پھرتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے آدمی. تو اسی طرح دنیاوی طور پر جو نعمتیں ملتی ہیں تو گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں جو ہے وہ چھن جاتی ہیں. تو سکون جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن آج وہ ہمیں حاصل نہیں. آج کوئی فرد بشر شاید ہی ایسا ہو جو یہ کہے کہ میں پرسکون ہوں, مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. ہر ایک آج شکوا کرتا نظر آ رہا ہے, اور اتنے سارے ہزاروں اسلامی بھائی مجھے اس وقت سن رہے ہیں, وہ سب غور کریں کہ کیا سکون کی نعمت ہم سے نہیں چھن گئی. ہم سکون جو نیند کی گولیوں میں تلاش کرتے ہیں, جبکہ قرآن پاک کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے, دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. مگر بندہ دلوں کا سکون ٹی وی کے آگے بیٹھ کر, انٹرنیٹ میں فلم چڑھا کر اس میں سے سکون تلاش کرتا ہے, تو اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ مزید اس کا سکون برباد ہوگا کہ گناہ کے ذریعے نعمتوں کو زوال لگتا ہے. آج برکت اٹھ گئی ہم سے, برکت نہ رہی, گناہ کی نعوست ہے. آج اولاد اطاعت شعار نہیں ہے, گناہوں کی نعوست ہے. یا بے اولادی ہے, شاید یہ بھی گناہ کی وجہ سے کہ یہ نعمت بھی آج چھن رہی ہے. ایک تعداد ہے جو بے اولاد ہے, اربوں پتی آپ کو ملیں گے بس جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گے, امریکہ جاپان کہاں کا علاج کروا کے آئے ہوں گے, لیکن وہ بولیں گے ہماری اولاد ہم کو نہیں ہوتی, بے اولاد. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, گناہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں اور قسمت کو تبدیل کر دیتے ہیں. مزید ہے کہ جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کے حاکم بھی نیک ہوتے ہیں, اور جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ نافرمان قرار پاتے ہیں, یعنی ان کے حاکم ظالم ہوتے ہیں. اس پر بھی کوئی تبصرے کی حاجت نہیں ہے. تو قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ترجمہ کنزول ایمان, اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے. یہ بھی اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ, جو یہ پسند کرتا ہے کہ کل میرے پاس آئے, اسے چاہیے کہ وہ ناجائز باتوں سے اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے. لیکن افسوس کہ آج زبان اور ہاتھ ناجائز کاموں میں بہت زیادہ مشغول ہے. زبان چلتی ہے قینچی کی طرح, تو لوگوں کی دل آزاریاں کرتی ہے, کہیں غیبت کرتی ہے, کہیں جھوٹ بولتی ہے, کہیں چغلی کرتی ہے, کہیں گالی بکتی ہے, گناہ ہی گناہ اس سے سرزد ہوئے جا رہے ہیں. تو اس طرح ہاتھ بھی کبھی مظلوموں پر اٹھتے ہیں, کبھی کچھ گناہ کرتے ہیں, کبھی کچھ گناہ کرتے ہیں, کبھی کچھ گناہ کرتے ہیں, کبھی عورت سے کچ ہوتے ہیں جہاں جائز نہیں تھا وہاں بھی, کبھی امرت سے شہوت کے ساتھ کچ ہوتے ہیں, گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں ہاتھ کے ذریعے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری مثال فرمایا، اس دن دن کے ابتدائی حصے میں لوگوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو ہلکا پایا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کچھ بحال محسوس ہوئی، تو لوگ خوش ہو گئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں اور کاموں کے لیے لوٹ گئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت کی خواتین کے درمیان تنہا رہ گئے، اور اس قدر خوشی ہو گئی تھی کہ ایسی خوشی کبھی پہلے نہیں ملی تھی، اب صرف خواتین رہ گئی گھر کی۔ اتنے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب خواتین باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ فرشتہ مجھ سے اندر داخلے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سوا ساری خواتین گھر سے باہر نکل گئیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور میں گھر کے کونے میں ہو گئی۔ آنے والے فرشتے نے طویل سرگوشی کی، پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور اسی طرح سر مبارک میری گود میں رکھ دیا اور عورتوں سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے بارگاہ رسالت عرض کی، آقا مجھے یہ آہٹ، یعنی آنے والے فرشتے کی جو آہٹ تھی وہ جبریل امین کی نہیں لگی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ یہ ملک الموت تھے جو میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہ آؤں، اگر آپ اجازت بخشے تو حاضر ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر روح مقدس کو قبض نہ کروں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے ملک الموت سے فرمایا، ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ جبرائیل میرے پاس آ جائیں، اور یہ جبریل امین کے آنے کا وقت ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم پر ایسا امر وارد ہوا کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی رائے تھی، ہم سب خوف زدہ اور خاموش تھے، گویا اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی اس عظیم امر کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی ہیبت نے، یعنی وفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیبت نے ہمارے جسموں کو خون سے بھر دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل امین حاضر ہو گئے، علیہ السلام، میں نے ان کی آہٹ کو پہچان دیا، گھر والے باہر نکل گئے، جبریل اندر داخل ہوئے اور عرض کی، یا نبی اللہ، اللہ عز و جل آپ پر سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے، حالانکہ وہ آپ کے متعلق آپ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ فرمائے اور مخلوق پر آپ کی عزت و وقار پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور آپ کی امت میں مثال ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رنج و درد پاتا ہوں، تکلیف کا آپ نے اظہار فرمایا، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، آقا آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کو ان انعامات نے پہنچائے جو اس نے آپ کے لیے تیار کیے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل ملک الموت نے مجھ سے اجازت چاہیے اور مجھے بات بتائی ہے، تو جبریل امین نے عرض کی، آقا آپ کا رب آپ کا دیدار چاہتا ہے، کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس چیز کا ارادہ فرماتا ہے؟ یعنی ملک الموت نے نہیں بتایا، خدا کی قسم ملک الموت نے ہرگز کسی سے کبھی بھی اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی وہ آئندہ کسی سے اجازت طلب کرے گا، باخبر ہو جائیے اللہ تعالیٰ آپ کے عزت و شرف کو پورا فرمانے والا ہے اور وہ آپ کا منتظر ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو میں اس وقت تک چین نہیں پاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے قریب آؤ، چنانچہ وہ آپ پر گر گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی، جب بی بی فاطمہ نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ شدت غم سے بات نہ کر پا رہی تھی، پھر فرمایا، اب اپنا سر میرے قریب کرو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ سے لپٹ گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی، اور جب انہوں نے یعنی بی بی فاطمہ نے سر اٹھایا تو ہنس رہی تھی اور بات کرنے کی تاب نہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یہ خبر دی کہ میں آج وصال کرنے والا ہوں تو میں رو پڑی، اور پھر جب فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھے میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملائے گا اور تمہیں میرے ساتھ رکھے گا، تو میں ہنس پڑی۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں حسنین کریمین کو بلایا اور انہیں پیار کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر ملک الموت آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اب میرے رب کے حضور لے چلو۔ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ آج آپ کی اجازت سے ایسا ہی ہوگا اور آپ کا رب آپ کا منتظر ہے، اور میں نے آپ کے سوا کسی اور کے پاس بار بار آمد و رفت نہیں کی، اور نہ آپ کے سوا مجھے کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت لینے کا حکم ملا، لیکن آپ کی ساعت آپ کے سامنے ہے، اور وہ نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ آخری پیغامات تھے جو زمین پر بھیجے گئے، اب ہمیشہ کے لیے سلسلہ وحی منقطع کر دیا گیا ہے اور دنیا لپیٹ دی جائے گی، اور زمین میں میرے لیے آپ کے بغیر اور کوئی حاجت نہیں، اور زمین میں آپ کے پاس آنا ہی میری ضرورت تھی، اور اب میں اپنے مقام پر رہوں گا۔ جبریل امین عرض کر رہے کہ اب میں اپنے مقام پر رہوں گا اور وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آپ کا سر انور اپنے سینے پر رکھ کر اسے تھام لیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ورود کی ستاری ہونے لگی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا، میں نے ایسا پسینہ کسی انسان کی پیشانی پر نہیں دیکھا، پھر یہ مبارک پسینہ بہنے لگا اور میں نے اس سے زیادہ عمدہ خوشبو کسی چیز میں نہیں پائی، تو میں کہنے لگی جو ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا میرے سرتاج، میرے ماں باپ اور جان اور گھر سب کچھ آپ پر قربان ہو، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ کیوں جاری ہے؟ ارشاد فرمایا اے عائشہ مومن کا نفس پسینے میں نکلتا ہے اور کافر کی جان دونوں باچوں سے گڈھے کی طرح نکلتی ہے۔ پھر ہم لوگ گھبرا گئے اور اپنے گھر والوں کی طرف آدمی بھیجے، بس سب سے پہلا جو شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے تھے، وہ پہلا آنے والا میرا بھائی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جسے میرے والد گرامی نے میری طرف بھیجا تھا، چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے آنے سے قبل ہی وصال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس لیے روک دیا تھا کہ اس وقت جبریل و میکائیل علیہ السلام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، گویا آپ کو اختیار دیا جا رہا تھا، اور سرکار جب کلام کرتے تو فرماتے نماز نماز، تم ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون رہو گے جب تک تم سب پڑھتے رہو گے نماز نماز، گویا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وصیت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے کہ نماز مت چھوڑنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری ہو گئی تو لوگ ٹوٹ پڑے،
اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ملائکہ نے دو کپڑوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لپیٹ دیا۔ لوگوں کے ہوش اڑ گئے، بعض ایسے تھے کہ جو یقین کرنے کے لیے ہی تیار نہ تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما گئے، بعض گونگے بن کر رہ گئے اور طویل مدت تک وہ بول ہی نہ سکے، بعضوں کی حالت خلط ملت ہو گئی، نہ ذہنی طور پر وہ غیر حاضر ہو گئے اور اس طرح کی باتیں کرتے کہ سمجھ نہ آتی۔ بعض صحابہ اپنی عقلیں کھو بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کیا، یعنی اس طرح کے مطلب آپ جلال میں آ گئے اور مطلب فرمانے لگے کہ کون کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما دے۔ یہ ایک صدمے کے باعث تھا، جذبات جو تھے وہ صدمے کی وجہ سے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیسے جدا ہو سکتے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم چپ چاپ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی زبان گنگ ہو گئی، گونگے ہو گئے، گویا قوت گویائی جو تھی ان کی ختم ہو گئی، بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ نہیں، یہ سب صدمات اور جذبات سے، شدت غم کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ان سب میں ایک شخصیت ایسی تھی کہ ایسے حالات میں اپنے آپ پر قابو پانے میں کامیاب رہے، وہ تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال فرما چکے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک پڑھنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی کی آواز اس طرح تھی جیسے پانی سے بھرا ہوا گڑا اچھلتا ہے، مگر انہوں نے قول و فعل میں صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ بس وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئے اور آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی اور رخساروں کو چوما اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے آقا، میرے ماں باپ، میری جان اور میرا گھر بار آپ پر قربان ہو، آپ زندگی اور وفات دونوں میں طاہر اور پاکیزہ ہیں، آپ کے وصال ظاہری سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے جو دیگر انبیاء کرام سے منقطع نہیں ہوا تھا، یعنی سلسلہ نبوت کہ آپ کو نبی نہیں آئے گا۔ آپ ہر وصف سے بالا تر، آپ تسلی کے باعث، آپ کا جود و کرم سب کو عام ہے، اگر آپ کا وصال ظاہری آپ کے اپنے ایثار سے نہ ہوتا تو ہم مارے جاتے، اور اگر ہمارے رونے سے کچھ ہو سکتا تو ہم آپ پر اپنی آنکھوں کا پانی خشک کر دیتے۔ اے محبوب ذوالجلال، ہم جس چیز کو اپنے حال سے جدا نہیں کر سکتے اور جس پر ہمارا قابو نہیں، بس نہیں، وہ ہے آپ کا غم اور آپ کی یاد۔ اے محبوب، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائیے اور ہمارا خیال رکھیے، آپ اگر سکون کے اسباب مہیا نہ فرماتے تو وحشت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکتا۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کی خدمت میں ہمارے جذبات پہنچا دے اور ان کا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما۔ یہ ہے وہ جو ہماری طاقت میں ہے اور یہ ہے ہمارے جذبات و احساسات۔ اللہ کرے ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا اور ایمان کے ساتھ بارگاہ نبوت میں شرف بازیابی عطا فرمائے گا۔ خالق عالم کی ذات گرامی ہی بہترین مسئول اور اعلیٰ ترین امیدوں کا ملجا و مأوا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا جس کی یہ مختصر سی کیفیت تھی، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ آخری وقت میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو یاد کیا، نماز کی تلقین فرمائی اور اسی حال میں دنیا سے تشریف لے گئے نماز نماز کہتے ہوئے, اور ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے نمازوں سے دور جا پڑے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. افسوس ہمیں آقا کی ٹھنڈک نماز کا احساس نہ رہا. میرے پیارے پیارے بھائی بھائیوں, نماز ہر حال میں پڑھنی پڑھنی اور پڑھنی ہے. نماز پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ نمازوں کی عادت پڑ جائے گی. فجر میں جاگنے کی بھی انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. انشاءاللہ تہجد کی بھی انشاءاللہ نعمت اور دولت نصیب ہوگی. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ کم و بیش 12 ماہ اپنی زندگی میں یکمشت قافلے میں سفر کرے. ہر 12 ماہ میں کم از کم 1 ماہ یکمشت سفر کرے. ہر 1 ماہ میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور ضرور سفر کی سعادت حاصل کرے. قافلوں پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرے. انشاءاللہ عزوجل بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے, بہت سارا ثواب ملے گا, اور انشاءاللہ سنتوں پر استقامت ملے گی, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کا سامان پیدا ہوگا انشاءاللہ عزوجل.